ذنب اور جرم میں فرق۔ یہ کہنا بالکل غلطی ہے کہ آیت واستغفر لذنبک میں ذنب کا لفظ موجود ہے، یہ گناہ کو کہتے ہیں، کیونکہ ذنب اور جرم میں یہ فرق ہے۔ جرم کا لفظ تو ہمیشہ ایسے گناہ کے لیے آتا ہے جو سزا کے لائق ہوتا ہے، مگر ذنب کا لفظ بشریت کی کمزوری کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے نبیوں پر انسانی کمزوری کی وجہ سے ذنب کا لفظ اطلاق پایا ہے، مگر جرم کا لفظ اطلاق نہیں پایا، اور خدا کی کتاب میں کسی نبی کو مجرم کے لفظ سے نہیں پکارا گیا، اور نیز خدا کی کتاب میں یعنی قرآن شریف میں مجرم کے لیے تو جہنم کی وعید ہے، یعنی خدا کی طرف سے عہد ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر مجرم کے لیے کوئی وعید نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یات ربہ مجرما فإن له جہنما لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی جو شخص خدا کے پاس مجرم ہو کر آئے گا اس کی سزا جہنم ہے، نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ تو اس جگہ خدا نے مجرمن کہا، مذنبن نہیں کہا، کیونکہ بعض صورتوں میں معصوم کو بھی مذنب کہہ سکتے ہیں مگر مجرم نہیں کہہ سکتے۔ اس پر ایک اور دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورت آل عمران میں یہ آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِثْمِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اس آیت سے بنفس سری ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں معمور تھے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے۔ اور پھر جب آیت واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات کو اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور ذنب سے مراد نعوذ باللہ جرم لیا جائے، تو حضرت عیسیٰ بھی اس آیت کی روح سے مجرم ٹھہریں گے، کیونکہ وہ بھی اس آیت کی روح سے ان مومنین میں داخل ہیں جو حضرت پر ایمان لائیں، بس بلا شبہ وہ بھی مذنب ٹھہرے۔ یہ مقام عیسائیوں کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ بس ان آیات سے بوضاحت تمام ثابت ہوا کہ اس جگہ ذنب بمعنی جرم نہیں ہے، بلکہ انسانی کمزوری کا نام ذنب ہے جو قابل الزام نہیں، اور مخلوق کی فطرت کے لیے ضروری ہے کہ یہ کمزوری اس میں موجود ہو، اور کمزوری کا نام اس لیے ذنب رکھا ہے کہ انسان کی فطرت میں تباً یہ قصور اور کمی واقع ہے، تا وہ ہر وقت خدا کا محتاج رہے اور تا اس کمزوری کے دبانے کے لیے ہر وقت خدا سے طاقت مانگتا رہے۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ بشری کمزوری ایک ایسی چیز ہے کہ اگر خدا کی طاقت اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو نتیجہ اس کا وجود ذنب کے اور کچھ نہیں۔ بس جو چیز موصل الذنب ہے، بطور استعارہ اس کا نام ذنب رکھا گیا، اور یہ محاورہ شائع متعارف ہے کہ جو اعراض بعض امراض کو پیدا کرتے ہیں کبھی انہی اعراض کا نام امراض رکھ دیتے ہیں۔ بس کمزوری فطرت بھی ایک مرض ہے جس کا علاج استغفار ہے۔ بہرحال خدا کی کتاب نے بشریت کی کمزوری کو ذم کے محل پر استعمال کیا ہے اور خود گواہی دی ہے کہ انسان میں فطرتی کمزوری ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفہ، یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہی کمزوری ہے کہ اگر الہی طاقت اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو انواع اقسام کے گناہوں کا موجب ہو جاتی ہے۔ بس استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر دم اور ہر آن خدا سے مدد مانگی جائے اور اس سے درخواست کی جائے کہ بشریت کی کمزوری جو بشریت کا ایک ذم ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ظاہر نہ ہو۔ تو مداومت استغفار دلیل اس بات پر ہے کہ اس ذم پر فتح پائی اور وہ ظہور میں نہ آ سکا، اور خدا کا نور اترا اور اس کو دبا لیا۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ استغفار کا لفظ غفرہ سے نکلا ہے اور اس کے اصل معنی دبانے اور ڈھانکنے کے ہیں، یعنی یہ درخواست کرنا کہ بشریت کی کمزوری ظاہر ہو کر کوئی نقصان نہ پہنچاوے اور وہ ڈھکی رہے، کیونکہ بشر چونکہ خدا نہیں ہے اور نہ خدا سے مستغنی ہے، اس لیے وہ اس بچہ کی طرح ہے جو ہر قدم میں ماں کا محتاج ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو گرنے سے بچاوے اور ٹھوکر سے محفوظ رکھے۔ ایسا ہی یہ بھی ہر قدم میں خدا کا محتاج ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو ٹھوکر اور لغزش سے بچاوے۔ تو اس سے علاج کے لیے استغفار ہے، اور کبھی یہ لفظ توسع کے طور پر ان لوگوں پر بھی اطلاق پاتا ہے جو اول کسی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور اس جگہ استغفار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو گناہ صادر ہو چکا ہے اس کی سزا سے خدا بچاوے۔ لیکن یہ دوسرے معنی خدا کے مقرب لوگوں کے حق میں درست اور روا نہیں ہے، وجہ یہ کہ خدا نے تو پہلے سے ان پر ظاہر کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کوئی سزا نہیں پائیں گے اور جنت کے اعلیٰ مقام ان کو ملیں گے اور خدا کی رحمت کی گود میں وہ بٹھائے جائیں گے، اور نہ ایک دفعہ بلکہ صدہ دفعہ ایسے وعدے ان کو دیے جاتے ہیں اور ان کو بہشت دکھایا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ ان مانوں کے روح سے استغفار کریں کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب سے دوزخ میں نہ پڑیں، تو ایسا استغفار تو خود ان کے لیے ایک گناہ ہوگا کہ وہ خدا کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے اور خدا کی رحمت سے اپنے تئیں دور سمجھتے ہیں۔ پھر ایسا شخص جس کے حق میں خدا تعالیٰ یہ فرماوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی تمام دنیا کے لیے تجھے ہم نے رحمت کر کے بھیجا ہے اور تو رحمت مجسم ہے، وہ اگر اپنی نسبت ہی یہ شک کرے کہ خدا کی رحمت میرے شامل ہوگی یا نہیں، تو پھر دوسروں کے لیے کیوں کر رحمت کا باعث ہوگا۔ یہ تمام قرینے ان لوگوں کے لیے جو انصاف سے سوچتے ہیں سری اس حقیقت کو کھولتے ہیں کہ استغفار کے دوسرے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا سخت خطا کاری اور شرارت ہے، بلکہ معصوم کے لیے اول علامت یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے اور ہر آن اور ہر حالت میں بشریت کی کمزوری سے محفوظ رہنے کے لیے خدا تعالیٰ سے طاقت طلب کرتا رہے، اس کو دوسرے لفظوں میں استغفار کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک بچہ ہر وقت ماں کے ہاتھ کے سہارے سے چلتا ہے اور روا نہیں رکھتا کہ ایک سیکنڈ بھی ماں سے دور ہو، وہ بچہ بلا شبہ ٹھوکر سے بچ رہے گا، لیکن وہ بچہ جو ماں سے علیحدہ ہو کر چلتا ہے اور خود بخود کبھی کسی خوفناک زینہ پر چڑھتا ہے اور کبھی کسی خوفناک زینہ سے اترتا ہے، وہ ضرور ایک دن گرے گا اور اس کا گرنا سخت ہوگا۔ بس جس طرح خوش قسمت بچہ کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی پیاری ماں سے ہرگز علیحدگی اختیار نہ کرے اور ہرگز اس کی گود سے جدا نہ ہو اور اس کے دامن کو نہ چھوڑے، یہی عادت ان مبارک مقدسوں کی ہوتی ہے کہ وہ خدا کے آستانہ پر ایسے جا پڑتے ہیں جیسا کہ ماں کی گود میں بچے، اور جیسا کہ ایک بچہ اپنا تمام کام اپنی ماں کی طاقت سے نکالتا ہے، اور ہر ایک دوسرا بچہ جو اس سے مخالفت کرتا ہے یا کوئی کتا اس کے سامنے آتا ہے یا کوئی اور خوف نمودار ہوتا ہے یا کسی لغزش کی جگہ پر اپنے تئیں پاتا ہے، تو فی الفور اپنی ماں کو پکارتا ہے تاکہ وہ جلد تر اس کی طرف دوڑے اور اس آفت سے اس کو بچاوے۔ یہی حال ان روحانی بچوں کا ہوتا ہے کہ بعین ہی اپنے رب کو ماں کی طرح سمجھ کر اس کی طاقتوں کو اپنا ذخیرہ سمجھتے ہیں اور ہر وقت اور ہر دم اس کی طاقتوں کو طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح شیر خوار بچہ جب بھوک کے وقت اپنا منہ اپنی ماں کے پستان پر رکھ دیتا ہے اور اپنی طبیعی کشش سے دودھ کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، تو جب ہی کہ ماں محسوس کرتی ہے کہ گریہ اور زاری کے ساتھ اس بچہ کے نرم نرم ہونٹ اس کے پستان پر جا لگے ہیں، تو تباً اس کا دودھ جوش مارتا ہے اور اس بچہ کے منہ میں گرتا جاتا ہے۔ بس یہی قانون ان بچوں کے لیے بھی ہے جو روحانی دودھ کے طالب اور جویاں ہیں۔